أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. اما بعد، فقال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام: ما ازمر احد شیئا الا ظهر فی فلطات لسانی وصفحات وجهه. درود پڑھیے محمد والا. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد والا. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام نورانی نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 25 آپ مومنین کرام کی خدمت میں سرنامہ سخن قرار دیا ہے. اس سلسلہ گفتگو کے لیے، جس کی آج آخری فرصت ہے، اس میں حضرت کا فرمانا ہے کہ انسان جو چیزیں اپنے دل میں پنہان رکھتا ہے، مخفی رکھتا ہے، وہ ایک دن انسان کی زبان پر، انسان کے بے ساختہ کلمات پر ادا ہو جاتی ہیں اور انسان کے چہرے کے آثار سے نمودار ہو جاتی ہیں. عرض کیا تھا کہ نہج البلاغہ کی حکمتیں، خواہ یہ حکمت ہو یا دیگر خطبات و مکتوبات و کلمات کے سار، یہ عملی امامت ہے جس کی تصویر اگر انسان دیکھنا چاہے نظام امامت کی، تو نہج البلاغہ میں اسے نظر آئے گی. امامت کو ہم عقائد میں بھی پڑھتے ہیں، امامت کو ہم ممبروں سے بھی سنتے ہیں، امامت کو ہم شعر و شاعری میں بھی مشاہدہ کرتے ہیں، اور امامت کو ہم قرآن میں بھی دیکھتے ہیں، اور ہمیں فخر بھی ہے کہ ہم امامیہ ہیں. لیکن عزیزان، ممبروں پہ بیان ہونے کے باوجود، شعر و شاعری کا موضوع واقع ہونے کے باوجود، و عقائد کی کتابوں میں امامت کی تفصیلات بیان ہونے کے باوجود، ابھی تک دنیا مکتب امامت سے ناآشنا ہے. اور زیادہ افسوسناک پہلو اس کا یہ ہے کہ جن کا فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں امامیہ بنایا ہے، ان پر بھی زیادہ ابھی تک امامت کی حقیقت واضح نہیں ہوئی. محبت ضرور ہے امامت کی، لیکن معرفت امامت کا مرحلہ ابھی طے نہیں ہوا. اگر یہ مرحلہ طے ہوتا تو آج نہ پیروان امامت کا یہ حال ہوتا اور نہ جہان اسلام کی یہ صورتحال ہوتی. اگر مکتب امامت و نظام امامت انسان کو معلوم ہو جاتا، ہم صرف مجالس کے اندر ثواب کی خاطر جو ذکر کیا جائے سن لیتے ہیں، جو بیان ہو رہا ہے کوئی اور فائدہ ہو یا نہ ہو، ثواب تو ضرور یقیناً ہوتا ہے اس کا. اور اسی وجہ سے یہ ممبر جس مقصد کے لیے تھے اور یہ عزاداری جس ہدف کے لیے تھی، وہ ہدف آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہمیں لگتا ہے کہ کچھ دور ہے. اس طرف یہ کاروان جا تو رہا ہے لیکن منزل نزدیک نظر نہیں آتی. امامت نظام الہی ہے انسان کی زندگی گزارنے کے لیے، اس کے اوپر عقیدہ بھی ضروری ہے، اس کی معرفت بھی ضروری ہے، اس کا نفاذ بھی ضروری ہے، اور اس کے تحت زندگی گزارنا ضروری ہے. امامت کی عقیدت کا پہلو شاعری میں اور قصیدوں میں، رباعیوں میں موجود ہے، خطابت میں موجود ہے. یہ امامت کی عقیدت کا پہلو ہے، لیکن امامت کی حقیقت وہ کوئی اور حقیقت ہے جسے جاننے کی ضرورت ہے. وہ ہرگز ہمیں قصیدوں میں نہیں ملے گی، رباعیوں میں امامت کی حقیقت نہیں ملے گی، عقیدت ضرور نظر آئے گی. چونکہ جو بھی امامت کی بارگاہ میں منقبت پیش کرتا ہے، ہدیہ پیش کرتا ہے، عقیدت اپنا اظہار کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں حقیقت امامت بھی جاننے کی ضرورت ہے. اور حقیقت امامت جاننے کے لیے ہمیں صاحب اسرار ہونا ضروری ہے. علامہ اقبال کے بقول کہ صاحب اسرار ہی حقیقت امامت جان سکتے ہیں، اللہ کا قانون جان سکتے ہیں، اللہ کا نظام جان سکتے ہیں. علامہ اقبال کے بقول کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے. فتنہ ملت بیضہ ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. یہ چند جملے امامت کے باب میں، وہ پہلو ہے امامت کا جو نہ شاعروں نے بیان کیا، نہ قصیدوں میں بیان ہوا، نہ رباعیوں میں بیان ہوا، نہ خطیبوں نے بیان کیا، نہ ممبروں پہ بیان ہوا، نہ عقائد میں بیان ہوا. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہمیں امام چاہیے، ہم امامیاں ہیں، فخر کرتے ہیں، لیکن ہمیں امام کس لیے چاہیے؟ اگر ہم اپنے ذہنوں کی ترجمانی کریں نہ نظام امامت کی، تو ہمیں مرنے کے بعد امام کی ضرورت ہے. امامیاں جو ہیں ان کے ذہنوں میں یہی ہے کہ ہمیں امام کی کب ضرورت پڑے گی؟ جب ہم اس دنیا سے رخت سفر باندھ لیں گے، قبر اولین ملاقات ہوگی ہماری اور امام کی، کہ امام قبر میں آئیں گے، پہلی ملاقات پیروکار اور امام کی قبر میں ہوگی. جبکہ خداوند تبارک و تعالی نے امامت کو اس دنیا کے لیے بنایا ہے، یہاں تیری ملاقات امام سے ہونا چاہیے، یہاں تجھے امام سے آشنا ہونا چاہیے، یہاں تجھے امامت کے زیر سایہ آنا چاہیے. لیکن ہم نے رکھ چھوڑا ہے کہ وہ قبر کے وقت آئیں، جب ہم قبر میں اتر جائیں اس وقت آئیں. وہ بھی کس لیے آئیں؟ سوال و جواب سے چھڑانے کے لیے، منکر و نکیر سے چھڑانے کے لیے. اس کام کے لیے تو امام نہیں چاہیے، موت کے بعد کے لیے تو امام نہیں چاہیے، موت سے پہلے کے لیے امام چاہیے، مرنے سے پہلے پہلے امام چاہیے، مرنے سے پہلے پہلے امامت چاہیے، تاکہ جس کی ہدایت کی روشنی میں ہم زندگی بسر کر سکیں، جو ہماری زندگیوں کو مقاصد تک پہنچا سکے، جو ہماری زندگیوں کو سنوار سکے، جو ہمیں راستہ بتا سکے، جو ہمیں منزل بتا سکے، جو ہمیں اس راہ کو طے کرنے کا طریقہ سکھا سکے. اس امامت کی ضرورت تھی. لیکن امامیہ نے امام کو رکھا کہ ہم زندگی میں ہمیں سب کچھ کرنے دیں، ہم بہت کچھ کرتے رہیں زندگی کے اندر، اس سے آپ کا کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. مومن کی زندگی سے امام کا کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مومن جب مر جائے تو قبر میں، آپ پہلی دفعہ قبر میں آئیں. کیوں آ جائیں؟ چونکہ آپ کا مومن پھنسا ہوگا وہاں پر، عزیزان، اگر زندگی امام کے ساتھ بسر ہو، زندگی امام کے ساتھ بسر ہو، پھر ضروری نہیں ہے کہ مومن پریشان ہو کہ قبر میں مجھے چھڑائے گا کون، وہ قبر کے بعد مجھے چھڑائے گا کون. جب زندگی امام کے ساتھ بسر ہو، اگر زندگی امام کے ساتھ نہیں گزر رہی، پھر یقین جان لیں کہ آخرت میں نہ امام آئیں گے نہ رسول آئیں گے، کوئی بھی نہیں آئے گا اگر زندگی امامت کے ساتھ بسر نہیں کی ہم نے. شفاعت، شفیع کہتے ہیں ساتھی کو، جوڑے کو، جوڑ جس کے ساتھ جوڑ ہو انسان کا، یہ جوڑ یہی زندگی میں بنانا پڑتا ہے. شفیع اپنا ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے اپنی زندگی سے، یہاں سے شفیع لے کر جائیں گے اس عالم کے اندر. امامت نظام ہے اللہ کا، اور امام وارث نظام الہی ہے، اور امامیہ اس کو کہیں گے جو نظام امامت کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہا ہو، جس کا نظام زندگی امامت ہو، امامت کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہا ہو، نہ امامت کے تصور کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہو. امامت کے تصور کے ساتھ زندگی گزارنا امامیہ نہیں بناتا انسان کو، امامت کے سائے میں زندگی بسر کریں. آپ جمہوری اس وقت ہوں گے جب جمہوریت کے سائے میں زندگی بسر کریں، جمہوریت کے تصور سے ساری زندگی بسر کر دیں، آمریت کے سائے میں آپ کو جمہوری نہیں کہا جائے گا. جمہوری تصورات انسان کو نہ دنیا میں فائدہ دیتے ہیں نہ آخرت میں فائدہ دیتے ہیں. جمہوریت کا نفاذ ہو تو اگر کوئی حسن ہوا اس گسالے میں تو وہ فائدہ دے گا. امامت کے بارے میں تصورات ہم فقط سمجھتے کافی ہیں کہ ہم تصورات امامت ذہن میں بنا لیں اور ان تصورات کے ساتھ قیامت میں جائیں گے. ظاہر ہے جب نظام امامت سے باہر زندگی گزاری ہے مشکلات تو یقیناً ہوں گی. ہم نے امام کو کیوں رکھا ہوا؟ امام کو منکر و نکیر کو بھگانے کے لیے. یہ ہمارے شعرا جو تصویر پیش کرتے ہیں کہ امام کا کام منکر نکیر بھگانا ہے، فرشتے بھگانے کے لیے کہ خبردار ان کے قریب نہ آنا، یہ ہمارے ہیں. یہ کیسی امامت ہے آپ نے بنائی ہے؟ ہم نے آئمہ کو یہ سمجھا کہ امام آئے ہیں مجرم چھڑانے کے لیے، جبکہ خدا نے آئمہ کو بھیجا ہے جرم چھڑانے کے لیے. جرم چھڑانے کے لیے بھیجا، نہ مجرم چھڑانے کے لیے. کہ کوئی مجرم بنے ہی نہیں، کوئی جرم مرتکب ہی نہ ہو، نظام ایسا ہو جس کا والی امام معصوم ہو، جس کا والی نمائندہ امام معصوم ہو، جانشین امام معصوم ہو، اور نظام و حاکمیت امامت کی ہو، اور انسان کی ساری زندگی کے اوپر سایہ فگن ہو، ساری زندگی کے اوپر، زندگی کے ہر شعبہ ہمارا امامت کے زیر سایہ بسر ہو. اور یہی نہیں ہونے دیا گیا. بہت سارے لوگ باعث ہیں، بہت سارے فکر و افکار و کردار باعث ہیں کہ لوگ و خصوصاً مسلمان نظام امامت سے دور ہوئے. بہت کچھ ذمہ دار ہیں. بہت سارے افکار کی وجہ سے لوگ امامت سے دور ہوئے، بہت سارے کرداروں کی وجہ سے لوگ امام سے دور ہوئے و امامت سے دور ہوئے، اور بہت سارے افراد کی وجہ سے لوگ امامت سے دور ہوئے. آج بھی یہ مثلث اسی طرح قائم ہے. کچھ افراد باعث ہیں کہ آج بھی لوگ امامت سے دور ہیں، اور کچھ کردار باعث ہیں کہ آج بھی دنیا امامت سے دور ہے، اور کچھ افکار باعث بنے ہیں کہ آج بھی دنیا امامت سے دور ہے. اقبال کا ہے نا شعر، خوبصورت شاعری ہے اقبال کی، پڑھا کریں وقت جب نکلتا ہے تو. تشریح ہے دین کی. تیرا امام ہے بے حضور، تیری نماز ہے بے وضو. تیرا امام ہے بے حضور، تیری نماز ہے بے وضو، ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر۔ تیرا امام ہے بے حضور، تیری نماز ہے بے وضو، ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر۔ عزیز من، ہمیں بہت ساری چیزوں سے گزرنا ہے، عبور کرنا ہے، رکاوٹوں سے گزرنا ہے، عبور کرنا ہے جنہوں نے روکا ہوا ہے۔ قرآن مجید جن کو کہتے ہیں یہ سد سبیل خدا ہیں، الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ کریکٹر، وہ کردار، وہ افکار، وہ نظریات، وہ گروہ جو باعث بنے ہیں کہ لوگ دور ہو جائیں دین سے، راہ خدا سے دور ہو جائیں۔ ان رکاوٹوں سے عبور کرنا ہے، ان کے اندر پھنسے ہوئے نہیں رہنا، ان کے اندر الجھ کے نہیں رہ جانا جو سد سبیل خدا کیے ہوئے ہیں۔ ان افکار کو چھوڑنا، ان کرداروں کو ترک کرنا، اور ان افکار سے دور ہونا، اور ان افراد سے دور ہونا جن کی وجہ سے انسان سلاطین کا پرستار بنتا ہے۔ بقول اقبال کے، فتنہ ملت بیضہ ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ وہ امام نہیں تیرا جو تجھے طاغوتی حکومت کے ساتھ ایڈجسٹ کر رہا ہے، ہمانگ کر رہا ہے، وہ نہیں ہے تیرا امام جو سلطانوں کا و سلاطین کا پرستار بنائے، جو تواغیت کے ساتھ تجھے لے جائے، طاغوت کی چھتری میں تجھے بھی لے جائے، وہ تیرا امام نہیں ہے۔ ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر، ایسی عبادت سے گزر، ایسی عزا سے گزر، ایسی ہر چیز سے گزر جو تجھے اپنے ٹریک سے ہٹا دے، جو تجھے اپنے مقصد سے دور کر دے۔ شہید مطہری رضوان اللہ علیہ کا فرمانا ہے کہ فاسدوں کو، فاسقوں کو فاسدوں سے بچاؤ، فاسقوں کو فاسدوں سے بچاؤ۔ فاسق فاسدوں کے چنگل میں گرفتار ہیں، فاسق و فاجر لوگ، گناہکار لوگ فاسد لوگوں کے چنگل میں ہیں۔ اور شہید مطہری فرماتے ہیں کہ ان دینداروں کو بھی مقدس مآبوں کے چنگل سے بچاؤ، وہ بے حضور آئمہ سے ان کو بچاؤ، وہ بے وضو نمازوں سے ان دینداروں کو بچاؤ، بے خاصیت دینی تفکر سے ان لوگوں کو بچاؤ۔ یہ فاسدوں کے چنگل میں نہیں ہے گرفتار۔ اور یہی عزیزان سب سے بڑا غم آئمہ کا یہ تھا، اللہ کے نظام کا نافذ نہ ہونا، دین کی حکومت کا نہ ہونا، امامت کا، نظام کا نفاذ نہ ہونا، یہ غم تھا آئمہ کا۔ آپ کی خدمت میں حدیث پیش کی تھی امام پنجم کی، حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن آتا ہے ہم اہل بیت کا غم تازہ ہو جاتا ہے، ہمارا دکھ تازہ ہو جاتا ہے۔ راوی نے پوچھا کون سا دکھ؟ امام نے فرمایا جب ہم روز عید جو امام مسلمین کا دن ہے، روایت کے اندر ہے کہ خدا نے کچھ دن امام کے لیے بنائے ہیں، روز جمعہ امام کا دن ہے، امامت کا دن ہے، روز جمعہ امامت کا دن ہے کہ امام اور امام کے متعین کردہ نمائندے امت کے ساتھ آ کر بغیر کسی واسطے کے رابطہ رکھیں، امت کو ایک ہفتے کی کارکردگی بتائیں، امت کو اگلے ہفتے کے لیے لاہے عمل دیں، سابقہ ہفتے کے جائزہ لیں۔ اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے امت کو کہا تم جمعے میں اکٹھے ہو، اور امام جمعہ جو امام وقت کی جانب سے منصوب ہو وہ آئے، آ کر امت کے اندر امامت کرے۔ امام جمعہ آئے امامت کرے لوگوں کے اندر آ کر، جمعہ امامت کا دن ہے، عید امامت کا دن ہے، امام مسلمین کا دن ہے۔ اور ہر جمعے کو جو دکھ تازہ ہوتا ہے ائمہ کا وہ یہ کہ امام کی موجودگی میں اور امامت کا نظریہ اپنانے والوں کی موجودگی میں جو قائل میں نظریہ امامت ہے ان کے اوپر بھی امامت نافذ نہیں، جو قائل نہیں ہے ان کے اوپر بھی امامت نافذ نہیں۔ یہ سب سے بڑا دکھ ہے عزیز ایمان، سب سے بڑا غم ہے آئمہ کا کہ آئمہ کے ہوتے ہوئے امامت نافذ نہیں، ان پر بھی نافذ نہیں جو امامت کے قائل نہیں، ان پر بھی نافذ نہیں جو امامت کے قائل ہیں۔ یہ تھوڑا دکھ ہے، تھوڑا رنج ہے۔ یہ میں نے اشارہ کیا تھا کہ غم، انسان غم سے پہچانا جاتا ہے، شناخت انسان، انسان کا غم ہے، کس چیز کا تجھے غم ہے؟ معمولی انسان کا غم معمولی ہے، امام کا غم امامانہ ہے، رہبر کا غم رہبرانہ ہے، اسی طرح خوف بھی ہے، اسی طرح شوق بھی ہے۔ رسول اللہ کے دل میں خوف تھا اور بارہا اظہار بھی کیا۔ حضرت فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علی امتی امران، سب سے زیادہ مجھے اپنی امت کے بارے میں دو چیزوں کا خوف ہے، ان دو چیزوں کی بابت میں بہت خوف زدہ ہوں۔ رسول اللہ، رسول خدا خوف زدہ ہیں اپنی امت کی بابت۔ کیوں خوف زدہ ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں ایک لمبی آرزوئیں اور ایک خواہشات کا غلبہ۔ میں اپنی امت کے بارے میں ان دو بلاؤں کی بابت خوف زدہ ہوں کہ میری امت ان دو آفات میں مبتلا نہ ہو جائے، لمبی آرزوئیں اور خواہشات کی اتباع، اتباع الہوا، طول العمل و اتباع الہوا۔ یہ خوف فقط رسول کے دل میں ہوتا ہے، معمولی لوگوں کے معمولی خوف ہیں۔ ہمارے خوف ہیں اپنی اولاد کے بارے میں، عموماً ماؤں کے دلوں میں خوف ہیں، پتہ نہیں بچے کو کھانا ملا ہوگا نہیں ملا ہوگا، کہیں بیٹھنے کی جگہ ہوگی نہیں ہوگی۔ ابھی جوان آتے ہیں مجالس کے اندر بچے، مائیں پریشان ہوتی ہیں، پتہ نہیں کہ روڈ پہ کھڑا ہوگا، کہیں اندر بیٹھا ہوگا، سردی نہ لگ رہی ہو، کہیں محفوظ ہو، کہیں جان نہ چلی جائے، کہیں۔ یہ ہماری ماؤں کے خوف ہیں۔ لیکن انسان جتنا بالغتر ہوتا جاتا ہے اس کے انسانی تمام احوال بھی بالغ ہوتے جاتے ہیں، نابالغ انسان اس کے حالات بھی نابالغ ہیں، نابالغ کی سوچ بھی نابالغ ہے، نابالغ کا شوق بھی نابالغ ہے، نابالغ کا خوف بھی نابالغ ہے، نابالغ کی امید بھی نابالغ ہے، نابالغ کی آرزو بھی نابالغ ہے، ہر چیز نابالغ ہے اس کی۔ لیکن بالغ جب انسان ہو جائے اس کے تمام حالات بھی بلوغ کو پہنچ جاتے ہیں، اس کے شوق بھی بلوغ والے ہیں، اس کے خوف بھی بالغانہ ہیں، اس کے آرزوئیں و امید بھی بالغانہ ہیں۔ کچھ ہیں جو بدن کے بلوغ کو پہنچ جاتے ہیں، کچھ ہیں جو نفس و ذہن کے بلوغ کو پہنچتے ہیں۔ جب انسان بلوغ ذہن کو پہنچ جاتا ہے، میچور ہو جاتا ہے، اس کی ہر چیز کے اندر میچورٹی آتی ہے، اس کی ہر چیز کے اندر پختگی آتی ہے، اس کی ہر چیز کے اندر بلوغ آ جاتا ہے، اور از جملہ اس کا شوق و خوف بھی میچور ہو جاتا ہے، پختہ و بالغ ہو جاتا ہے، اور اس کا غم بھی بالغ ہو جاتا ہے۔ یونی کے وقت اس کا جسم بالغ ہوتا ہے، اس کی سوچ اور فکر میں پختگی آ جاتی ہے، اس کے غم میں بھی پختگی آ جاتی ہے۔ ناپختہ و خام غم نہیں ہوتے اس کے، ناپختہ و خام خوف نہیں ہوتے اس کے، ناپختہ و خام آرزوئیں نہیں ہوتی اس کی، پختہ آرزوئیں ہوتی ہیں جن کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے امامت و رسالت کا عہدہ عطا کیا ہے، انہیں بلوغ تک پہنچایا ہے، انہیں کمال تک پہنچایا ہے، اور انہیں کمال ہر پہلو سے انہیں درجہ کمال تک پہنچایا، وہ از جملہ ان کے خوف و شوق کو درجہ کمال تک پہنچایا، اور ان کے غم کو درجہ کمال تک پہنچایا۔ عوام الناس میں سے اکثر کا غم کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں غم نان ہے، روٹی کا غم، مال کا غم، دنیا کا غم، کہ یہ کہ کم نہ ہو جائے، کہیں چھن نہ جائے، کہیں میں اس سے محروم نہ رہ جاؤں، کہیں دوسرا مجھ سے زیادہ نہ کما لے، غم نان. اور جو غم نان میں مبتلا ہیں ان کا غم کوئی بھی نہیں دور کرتا، لیکن نان کے نعرے سے ان کو دھوکہ بہت دے سکتے ہیں. واقعی یہ توہین ہے قوم کی کہ اس کے حکام اس کے لیے فقط روٹی کپڑا اور مکان لے کر آئیں. فقط انسان کو یہ چاہیے؟ یہ تو حیوانی ضروری آدمی ہے، یہ تو جانور کو بھی چاہیے یہ سب کچھ. ایک حیوان کو بھی روٹی بھی چاہیے، کپڑا بھی چاہیے، مکان بھی چاہیے، جانور کو یہ سب کچھ چاہیے. آیا صرف ہماری حیوانی ضروریات ہیں، یعنی روٹی کپڑا اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں؟ لہذا آپ دیکھیں حاکمیت اسلامی امامت کے نظام میں روٹی اور کپڑے سے بات شروع نہیں ہوتی، نان سے بات شروع نہیں ہوتی. آپ رسول اللہ کی امامت کا عہد دیکھیے، رسول اللہ اگر روٹی کپڑے اور مکان کا نعرہ لگاتے، ویلفیئر کا این جی او بناتے، رفا اور ویلفیئر کا کام کرتے، بڑی کامیابی کے امکانات تھے. مکہ کے اندر رسول اللہ نے جب اپنی تحریک و نہضت کا آغاز فرمایا، مکہ میں خواتین بہت بری حالت میں تھیں، سب سے زیادہ ناروا ترین سلوک خواتین کے ساتھ ہوتا تھا کہ انہیں انسانوں کی درجے سے گرا دیا گیا تھا، انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، پراپرٹی تھی، خواتین اموال سمجھی جاتی تھی. یعنی مرد کے اموال میں سے گھوڑے ہوتے تھے، اونٹ ہوتے تھے، بھیڑ بکریاں ہوتی تھیں، پلاٹ ہوتے تھے، باغات ہوتے تھے، اور ان اموال میں سے عورتیں بھی تھیں. حتیٰ لکھا گیا ہے کہ جب باپ مر جاتا تو باپ کی زوجہ یعنی ماں اپنے بیٹے کو وراثت میں ملتی تھی مال کے طور پر، یہ تہذیب تھی اس وقت. اور جو عورت پیدا ہوتی، بچی پیدا ہوتی، اس کو اٹھا کے زندہ درگور کر دیتے، دفن کر دیتے اس کو. عورت کی پیدائش میں ندامت ہوتی، شرمندگی ہوتی ان کو. مکہ کے اندر غلاموں کا دور دورہ تھا، غلام زیادہ تھے، مالک کم تھے، چونکہ ایک ایک مالک کے پاس ہزار ہزار غلام، کئی کئی ہزار غلام ایک ایک مالک کے پاس، غلاموں کی تجارت ہوتی تھی، انسانوں کو پکڑ کے غلام بنا کر خرید و فروخت کرتے تھے. یہ اموال تھے، انسان غلام بن کر مال بنے ہوئے تھے، سرمایہ تھا یہ. اسی طرح لوگوں کے پاس راشن نہیں تھا کھانے کے لیے. نجم بلاغہ کے اندر حضرت نے بعثت سے قبل عربوں کے حالات ذکر کیے کہ یہ کس قسم کے لوگ تھے، کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، کیسے رہتے تھے. مکان نہیں تھا، حضرت فرماتے ہیں کہ تم زہریلے سانپوں کے اندر چٹانوں کے سائے میں رہتے ہو، مکیوں کو کہا، زہریلے سانپوں کے اندر تمہارا بسیرا تھا. گدلا پانی پیتے تھے تم، وہی جانور پیتے تھے بارش کا پانی، وہی انسان پیتا تھا. بلکہ شارحین نہج البلاغہ میں سے ایک بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یہ کہ قحط کے دنوں میں، کہ اکثر مکہ میں بعض اوقات تجارت کا بھی سامان نہیں ہوتا تھا، وہاں پیداوار بھی نہیں ہوتی تھی، اور یہ اہلیان مکہ جانوروں کی مینگنیاں، اونٹوں کی اور بکریوں کی مینگنیاں لے کر اور ان کو پیس کر روٹی بنا کے کھاتے تھے. یہ ان کی معیشت تھی. وہاں غلاموں کی یہ حالت تھی کہ وہ اموال سمجھے جاتے، خواتین کی یہ حالت تھی. اس معاشرے کے اندر رسول اللہ نے آ کر دین کا آغاز کیا. کس چیز سے آغاز کیا؟ حقوق نسواں کا نعرہ نہیں لگایا، فیمینسٹ تحریک نہیں چلائی. یہ نہیں کہا کہ میں اپنی حمایت زیادہ حاصل کرنے کے لیے عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہوں، جو کہ عورتیں واقعاً مظلوم عورتیں تھیں وہاں پر. اگر رسول اللہ عورتوں کی حمایت کی تحریک چلاتے تمام خطہ عرب کی عورتیں رسول اللہ کی حامی ہو جاتی. مرد ہوتے نہ ہوتے عورتیں ضرور حامی ہو جاتی. اگر رسول اللہ غلاموں کی آزادی کی تحریک چلاتے, ایک لیبریشن تحریک چلاتے, فرنٹ بناتے, غلام آزاد کرانے ہیں, اکثریت مکہ کے اندر اور عرب خطے کے اندر غلاموں کی تھی, چونکہ مالک ایک ہوتا تھا, غلام ہزار تھے اس کے. یہ ہزاروں غلام و لاکھوں غلام رسول اللہ کے سارے حامی ہو جاتے. اگر رسول اللہ یہ کام کرتے کہ ایک ویلفیئر اور رفاہی ادارہ بناتے اور صرف لوگوں کو راشن پہنچاتے, وہ جو اونٹ کی مینگنیاں کھا رہے ہیں ان کو صرف راشن پہنچاتے, اگر یہ رفاہی تحریک رسول اللہ چلاتے, بہت قوی امکانات تھے کہ مکہ میں ہی کامیاب ہو جاتی. چونکہ بھوکے لوگوں کو روٹی چاہیے, کپڑا چاہیے, نان چاہیے ان کو. لیکن یہ رسول جنہوں نے آ کر دیکھا کہ لوگ مکہ میں بھوکے, عورتیں مدفون, زندہ درگور اور غلام شکنجوں کے اندر غیر انسانی زندگی بسر کر رہے ہیں, لیکن آ کر پھر بھی نہ تحریک آزادی غلامان شروع کی, نہ تحریک حقوق نسوان شروع کی, اور نہ راشن سسٹم اور ویلفیئر کی کوئی این جی او بنائی, بلکہ رسول اللہ نے آ کر توحید کا پیغام دیا. توحید کا پیغام دیا, لا الہ الا اللہ. لا سے کلمہ سے شروع کیا, لا الہ الا اللہ. یہ آغاز نہضت رسول اللہ ہے. کیوں اس لیے آغاز کیا, کس طرح سے آغاز کیا؟ عزیز من, چونکہ رسول اللہ کو رسول بنا کر بھیجا, امام بنا کر بھیجا اللہ نے, انسان شناس بنا کر بھیجا, بشر کی ہدایت کے لیے بھیجا. رسول اللہ کو معلوم تھا کہ بشر کی مشکلات میں سے ہے کہ روٹی نہیں اس کے پاس, لیکن یہ بشر کی اصلی مشکل نہیں ہے. کپڑا نہیں اس کے پاس, یہ اس کی اصلی مشکل نہیں ہے. مکان نہیں اس کے پاس, یہ اس کی اصلی مشکل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر رسول اللہ ان کو راشن دے دیتے پھر بھی بت پرست ہی رہتے. اگر عورتیں اپنے حقوق حاصل کر بھی لیتی پھر بھی بت پرست ہی رہتی. اگر غلام آزاد بھی ہو جاتے پھر بھی بت پرست ہوتے. اگر یہ بھوکوں کے پیٹ بھر جاتے یہ پھر بھی بت پرست ہوتے. اس لیے رسول اللہ نے آ کر ان سے وہ لے لیا, وہ نظام جس کے تحت زندگی بسر کر رہے تھے, بت پرستی کو, اور اس کی جگہ پر نظام توحید دیا. اور انہیں کیا فرمایا کہ روٹی کپڑا اور مکان سے تم خدا تک نہیں پہنچ سکتے, لیکن توحید سے تم روٹی کپڑا اور مکان تک بھی پہنچ سکتے. نظام امامت نظام توحید ہے. یوں نہیں کہ ہم امامت کر رہے ہیں. آج دیکھتے ہیں ہر ایک, ہمارا جو طریقہ کار ہے, اپنے ملک کی اگر بات کریں, اب بعض عزیزوں نے کچھ سوالات بھی لکھے ہیں, چونکہ عادت ہے ہماری کہ مجالس کے اندر اگر فرصت زیادہ ہو تو ایک پورا سیشن سوالوں کے لیے رکھتے ہیں, لیکن یہاں فرصت کم ہے اور گفتگو ابھی اپنے اس نقطے تک نہیں پہنچی جہاں مقصود ہے پہنچانا, اس لیے معذرت کے ساتھ سوالوں کے جوابات نہیں ہو سکیں گے. شاید میں کوشش کرتا ہوں وہ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ سوالات یا اٹھے ہی نہیں, اٹھے تو حل ہو جائیں یہ سوال آپ کے. آج ہم دیکھیں ہم کس طریقے سے امامت کے نظام کو کس طریقے سے چلا رہے ہیں. ہم امامت کا نظریہ ہمارا ہے, لیکن عملی زندگی ہماری, عملی طریقہ کار ہمارا, ہم چاہتے ہیں ویلفیئر. عموماً یہ ہوتا ہے علماء غیر علماء متدینین سب آخر کر آ کر انتہا ہماری ہو جاتی ہے. ایک ویلفیئر سوسائٹی بنائی, جوانوں کو دوسروں کو سب کو جمع کیا, اور اس کے ذریعے سے مختلف طبقات کو سروسز دینا, یہ اسلامی کام ہے, بہترین کام ہے. خدمت خلق, یہی حکمت جو آپ کی خدمت میں پڑھی جا رہی ہے, اس سے پہلی حکمت یہ ہے. امیر المومنین علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ گناہوں کا کفارہ ہے تنگ دستوں کی مدد کرنا, اور پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنا آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے. اگر کسی پریشان حال کی ایک پریشانی آپ نے دور کی, آپ کے گناہ خدا دھو دے گا. اتنا اجر ہے خدمت خالق کا. لیکن عزیز من، خدمت خالق جو نظام امامت کا حصہ ہے، اور وہ خدمت خالق جو نظام امامت کے متبادل راستہ ہے، ان دو خدمت خالق میں فرق ہے. آئمہ اطہار، حضرت سید ساجد علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو جب غسل دے رہے تھے امام پنجم امام چہارم کو، تو پشت پر داغ تھے، جیسے سجدے کے نشان ہوتے ہیں پیشانی پر، ایسے نشان پشت پر تھے. وہ صحابی جو مدد کر رہا تھا امام کی، پوچھنے لگا یہ کس قسم کے نشانات ہیں؟ امام پنجم نے فرمایا یہ وہ بوریوں کے نشانات ہیں جو میرے بابا راتوں کو اٹھ کر اپنے کندھے پہ رکھ کر اور فقیروں کے گھروں تک پہنچایا کرتے تھے. خود اپنے ہاتھ سے آئمہ، تمام آئمہ معصومین یہ کام کرتے تھے، نہ کہ اپنے خدام کو اور نوکروں کو. امیر المومنین اپنی خلافت کے زمانے میں، جب امیر المومنین کے ماتحت لاکھوں لوگ تھے، وہ فوج تھی اور ان کی مدد سے سارے کام انجام دے سکتے تھے، پھر بھی رات کو جب سب سو جاتے، امیر المومنین اس وقت راشن کی ٹوکری اٹھاتے اور تمام کوفہ کے فقراء، بیواں اور بچوں اور یتیموں کے پاس جا کر، اور بعضوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلا کے آتے. لیکن یہ این جی اوز کا سسٹم نہیں ہے، یہ راشننگ سسٹم نہیں ہے، یہ ویلفیئر نہیں کہلاتا، یہ نظام امامت ہے. نظام امامت میں خدمت خلق نظر انداز شدہ نہیں ہے، بہت اہمیت ہے اس کی، لیکن نظام کا حصہ ہے. نظام امامت عزیز من، اس کا نہ ہونا آئمہ کا سب سے بڑا درد و سب سے بڑا غم تھا. آئمہ کا غم غم نان نہیں تھا، اگرچہ نان کے لیے بہت کچھ انہوں نے خدمات دی، پہنچایا بھی لوگوں تک نان، روٹی پہنچائی بھی، لیکن اسے معبود بشر نہیں قرار دیا. یہ ایک وسیلہ ہے، ذریعہ زندگی کے جریان کے لیے اور بقا کے لیے، ایک وسیلہ وسیلہ رہے، مقصد نہ بن جائے. نظام سرمایہ طلبی نے، سرمایہ پسند نظام کیپٹلزم نے، یا سرمایہ داری جس کو غلط طور پر ترجمہ کرتے ہیں ہم، سرمایہ داری نظام نے نان کو وسیلہ سے اٹھا کر معبود بنا دیا، مقصود بنا دیا، کہ تمہارا مقصد زندگی کا نان کمانا ہے، روٹی کمانا ہے. لیکن دین کے اندر نان و رزق یہ ذریعہ ہے مقصد خلقت تک پہنچنے کے لیے. تمہارا ایک مقصد خلقت اللہ نے بنایا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے تجھے نان کی ضرورت ہے، نہ کہ نان تک پہنچنے کے لیے تجھے دین کی ضرورت ہے، نان تک پہنچنے کے لیے تجھے علم کی ضرورت ہے، نان تک پہنچنے کے لیے تجھے ہر کام کرنا پڑے تو کر، لیکن مقصود تیرا صرف نان ہو. غم نان وہ دنیا پرستوں کا ہدف ہے. غم نان کے علاوہ ایک غم دیگر ہے، غم جان. ہم میں سے بہت ساروں کو غم جان ہے، خوف جان بھی ہے کہ جان ہماری بچ جائے، جان ہماری ضائع نہ ہو، جان کا خوف و جان کا غم. اگر کوئی جان ہم میں سے بچھڑ جائے ہمیں اس کا غم ہوتا ہے، ہمیں فراق کا غم ہے. لیکن کس فراق کا غم؟ جانوں کے فراق کا غم ہے. سب سے زیادہ اندو ہمارے اوپر طاری ہوتا ہے جب ہم میں سے کوئی جان ہم سے جدا ہو جائے، فراق جان کا غم ہوتا ہے عزیز من. لیکن غم جان وہ غم نہیں ہے جو بالغ لوگوں کا غم ہو، جو رہبروں کا غم ہو، جو آئمہ کا غم ہو، ان کا غم غم جان نہیں ہے. یہ اقبال نے ہی ترجمانی کی روایات و احادیث کی کہ رائے خدا میں شہید ہو جانا، رائے خدا میں شہید ہو جانا سب سے بڑی فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو دونوں فریقین نے ذکر کی ہے اپنی کتابوں کے اندر، اہل سنت نے بھی اور امامیہ نے بھی، کہ فوق کل ذی بر بر، ہر بلائی و ہر فضیلت کے اوپر ایک اور فضیلت اللہ نے بنائی ہے. حتی یقتل الرجل فی سبیلہ یا فی سبیل اللہ، حتی کہ انسان راہ خدا میں جب قتل ہو جاتا ہے، فلیس فوقہ بر، اس کے اوپر خدا نے کوئی اور فضیلت نہیں بنائی. شہادت اتنا عالی درجہ کہ اس کے اوپر اللہ نے کوئی اور فضیلت نہیں بنائی. اسی کو اقبال نے ترجمہ کیا اپنے کلام کے اندر کہ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی, برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی, ہے کبھی جاں کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی. یہی حکمت نجو بلاغہ کی بیان کرتے ہوئے سابقہ ایک مجلس میں جو یہاں نہیں کسی اور جگہ پر مومنین کی خدمت میں گفتگو ہوئی, اس ضمن میں بیان کیا عزیزان, جیسے آپ کی خدمت میں بھی اشارہ گزرا تھا عقل و عشق کا, کچھ غم و دکھ و حالات جو عشق پیدا کرتا ہے, کچھ غم ہیں جو عقل پیدا کرتی ہے, عقل کے غم اور ہیں عشق کے غم اور ہیں. نان کا غم غم نان عقل کا نان غم ہے, عقل انسان کے اندر یہ حزن پیدا کرتی ہے, نان کا کھٹکا, روٹی کا کھٹکا, کپڑے کا کھٹکا, مکان کا کھٹکا, یہ عقل کا پیدا کرتا ہے. کون سی عقل؟ وہ باپ کہیں عقل نے پیدا کیا تو اچھی بات ہے, عقل تو بری چیز نہیں ہے. نہ, توجہ فرمائیں, عقل انسان کے اندر کئی طرح کی عقل ہے, ایک آدمی کے اندر کئی طرح کی عقل ہوتی ہے. یہ موضوعات چونکہ چھڑتے نہیں ہیں, ممبروں پہ بیان نہیں ہوتے, ہم ذرا اور طرح کی ممبروں پہ مسائل بیان کرتے ہیں, اور یہ ممبر پر بھی بیان نہیں ہوتے, ممبر کے علاوہ بھی کہیں ہمیں ان کی فرصت نہیں ہوتی, نہ کتابوں میں پڑھائے جاتے ہیں, نہ یونیورسٹی کالج میں ہوتے ہیں, نہ مدرسوں کے اندر ہوتے ہیں. خوب, اس لیے یہ موضوعات عموماً چھڑتے نہیں ہیں ہمارے یہاں. عقل ایک نہیں ہے, کئی عقل ہے انسان کے اندر. میں ایک فہرست آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, تفصیل ان گفتگو میں موجود ہے, نیٹ پر آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں. حیات طیبہ کے نام سے گفتگو ہوئی ہے, حیات طیبہ کے ضمن میں یہ تشریح کی ہے. وہاں پر انسان کے اندر پانچ قسم کی عقل موجود ہے, پانچ عقلیں انسان میں ہیں, پانچ عقل انسان کے اندر ہیں. ایک عقل ہے عقل حسابگر, جس کا کام حساب کتاب کرنا ہے, سود و زیاں نفع نقصان تشخیص دینا, مفید کیا ہے مضر کیا ہے, فائدہ کہاں ہے نقصان کہاں ہے, اس کا نام رکھیں آپ بنیا عقل. یہ عقل ہے, اس کا اور کوئی کام نہیں, اس کا کام فقط انسان کو یہ بتانا ہے کہ تیرا فائدہ کہاں ہے, مادی فائدہ, تیرا نقصان کہاں ہے. یہ بنیا عقل ہے. ایک ہے عقل چالاک, مکار عقل. مکار عقل یہ بھی سب انسانوں کے اندر ہے, بعضوں کے اندر ذرا تیز ہوتی ہے, غالب ہوتی ہے. مکار عقل وہ ہوتی ہے جو کسی جگہ کوئی ذمہ داری اپنے دوش پہ نہیں لیتی, کسی جگہ کہیں خرچہ کرنا پڑ جائے وہ بڑی خوبصورتی سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. ایسا عقل مند آدمی چالاک, کہ کوئی ذمہ داری دے رہے ہوں کوئی ذمہ داری اپنے دوش پر نہیں لیتا, چالاکی ہے, یہ چالاک عقل ہے اس کے اندر, مکار عقل. ایک عقل ہے انسان کے اندر عقل زنانہ, میں عام الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, علمی اصطلاحات جان بوجھ کے استعمال نہیں کر رہا. زنانہ عقل, زنانہ عقل یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت درک کرنا, چھوٹی باتوں کو, حقیر باتوں کو, غیر معمولی باتوں کو زیادہ اہمیت کے ساتھ سمجھنا, ہر چیز کی چھوٹی چھوٹی پہلوؤں کو توجہ رکھنا, وہمانی عقل اس کو کہتے ہیں, وہمانی عقل, کہ جو خواتین میں زیادہ قوی ہوتی ہے. آپ دیکھیں خواتین بڑے بڑے مہم بنیادی مسائل کی طرف توجہ نہیں کرتی, عموماً وہ چھوٹے جزیات اور معمولی مسائل کی طرف توجہ کرتی ہیں. عموماً جب بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈنے جاتی ہیں تو وہ جزی چیزیں وہاں جا کر مشاہدہ کرتی ہیں, وہ جو اصل بنیادیں ہیں لڑکی انتخاب کرنے کے لیے بیٹے کے لیے, اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی, وہ جزی چیزیں جا کر مشاہدہ کرتی ہیں, اور عموماً جا کے صرف ناک دیکھ کے آتی ہیں کہ دلہن کی ناک کیسے ہے, اگر ناک فٹ ہو تو پھر ساس کے نزدیک ٹھیک ہے, یہ فٹ دلہن ہے, چونکہ اس کو کاٹنی ہوتی ہے نا بعد میں. اس لیے اسی کا سائز دیکھتی ہے کہ کاٹنے کے لیے کتنی مناسب ہے یا نہیں. آپ اگر گھر پسند کر رہے ہیں, خواتین کو لے جائیں جو آپ بھی گھر دیکھیں, تو وہ اس کی بلڈنگ, فاؤنڈیشن, بیم, پلر اور سائز اور وسعت اور یہ نہیں دیکھیں گی کہ ادھر مثلا گلی میں کیا صورت حال ہے, سیکورٹی کے کیسے فلانا, وہ صرف رنگ دیکھیں گی, ٹائلوں کا رنگ کیسے ہے اور ٹوٹی جو حمام میں لگی ہوئی ہے وہ کیسے ہے, کچن میں یہ چیز ہے یا نہیں, بہت چھوٹی سی چیز کو جا کر فوکس کریں گے. اور ظاہر ہے خواتین کے اندر ہی نہیں, یہ مردوں کے اندر بھی ہے. نام اس کا زنانہ عقل ہے, ورنہ ہوتی مردوں کے اندر بھی ہے. یہ بعض مرد بھی ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹی چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور بنیادی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ایک یہ عقل ہے, ایک ہے عقل علمی. عقل علمی جس کا کام اچھا درس پڑھنا, امتحان پاس کرنا, نمبر لینا ہے, ڈگریاں لینا, یہ عقل علمی ہے. چوتھی عقل عقل علمی ہے. عقل علمی کو نفع نقصان نہیں معلوم ہوتا, عقل علمی چالاک نہیں ہوتی, عقل علمی زنانہ بھی نہیں ہوتی. عقل علمی کا کام ہے میتھ سمجھنا, فزکس سمجھنا, کیمسٹری سمجھنا, فارمولے سمجھنا, مسائل حل کرنا, یہ عقل علمی کا کام ہے. اچھا پڑھنا, اچھا امتحان پاس کرنا, سبق سیکھنا, سبق سنانا. اور ایک پانچویں عقل ہے عقل عملی. عقل عملی جو انسان کے اندر حاکم و فرمان روا ہے, جس کو دین نے کہا رسول باطنی ہے, کہ خدا نے دو رسول انسان کی رہنمائی کے لیے پیدا کیے, ایک رسول ظاہری اور ایک رسول باطنی. یہ عقل رسول باطنی ہے, لیکن اس کی مشکل یہ ہے یہ عقل عملی کہ اس کے اوپر ہمیشہ کئی اور چیزیں غلبہ پائے رکھتی ہیں, اس کو سر نہیں اٹھانے دیتی. عقل عملی جو انسان کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتی ہے, جو انسان کو حق و ناحق میں تشخیص کرواتی ہے, عقل عملی جو انسان کو موضوع ناموضوع سکھاتی ہے, عقل عملی جو حق و باطل انسان کو بتاتی ہے, درست راستے بتاتی ہے اور درست راستوں پر چلنے کا طریقہ سکھاتی ہے. یہ عقل علمی نہیں ہوتی جس عقل سے امتحان پاس کرتے ہیں. بعض اوقات ہم کہتے ہیں بڑا ذہین بچہ ہے کیونکہ امتحان میں بڑے نمبر لیے ہیں اس نے, لہذا اسی کو یہ ذمہ داری بھی دے دیتے ہیں. جو بہت ذہین ڈگریاں لینے والے ہوں, بعض اوقات ان کو کوئی ایڈمنسٹریشن دے دیں, وہاں فیل ہو جاتے ہیں. انسان حیران ہوتا ہے, ڈگری میں تو اتنے نمبر لیے تم نے, لیکن گھر نہیں چل سکتا اس سے, کوئی ایک یونٹ نہیں چل سکتا اس سے, چونکہ عقل علمی میں قوی ہے, عقل عملی میں قوی نہیں ہے, ضعیف ہے. یہ پانچ عقل ہیں, ابھی سن لیں ان کی فہرست فقط. بنیا عقل ہے, چالاک عقل ہے, زنانہ عقل ہے, مردوں میں بھی ہے, علمی عقل ہے اور عملی عقل ہے. ہر ایک کا غم الگ ہے. بنیا عقل کا غم الگ ہے. عقل غمگین کرتی ہے انسان کو, پریشان کرتی ہے عقل انسان کو. غمگین عقل, معاف کرنا, بنیا عقل کا غم نان کا غم ہے. جس کو بھی نان کا غم ہے وہ عقل مند ہے, لیکن عقل بنیا ہے صرف اس کے اندر. جس کے اندر غم نان ہے فقط موجود, جس کے اندر دنیا کا غم ہے, جس کے اندر فقط ظاہری مادیت کا غم ہے, اس کے اندر عقل ہے. چونکہ یہ غم عقل نے اس کے اندر پیدا کیا ہے, لیکن یہ عقل حساب گر ہے, سود و زیاں پرکھنے والی عقل ہے. یہ عقل انسان کو بتاتی ہے تیرا فائدہ کہاں ہے, تیرا نقصان کہاں ہے. اور جہاں فائدہ نہ ہو وہاں پر غم ڈال دیتی ہے, یا جہاں نقصان ہو رہا ہو وہاں پر انسان کے دل میں یہ عقل غم ڈال دیتی ہے. عقل چالاک بھی انسان کو غمگین کرتی ہے, جہاں پر انسان کی ذمہ کوئی ذمہ داری آ جائے, نہ چاہتا ہو پھنس جائے جہاں پر. عقل چالاک کے غم یہ ہے کہ یہ میری گردن میں کیوں پڑ گیا, میرے ذمہ کیوں ڈال دیا یہ چیز انہوں نے, مجھے کیوں ذمہ دار بنا دیا انہوں نے. یہ عقل چالاک کے غم ہے, پھنس گیا بھائی, پھنسا دیا انہوں نے, میری گردن میں ڈال دیا یہ سب کچھ انہوں نے. یہ عقل چالاک ہے, جس کو آئمہ نے فرمایا شیطنت و نکرا. یہ شیطنت ہے در حقیقت, عقل نہیں ہے. اسی طرح عقل زنانہ کے غم وہی جو خواتین کے غم ہوتے ہیں عموماً, جو زنانہ غم ہوتے ہیں عموماً, کہ سب جانتے ہیں کس قسم کے غم ہوتے ہیں. عقل علمی کے غم یعنی نہ سمجھنا. اگر کوئی مطلب نہیں سمجھے نمبر کم لیے غمگین ہو گیا انسان, یہ عقل علمی غم ایجاد کرتی ہے. عقل عملی کے غم اور ہیں, سب سے بہترین غم عقل عملی کے غم ہیں. کون سے غم؟ کہ مجھے کیوں حق و باطل میں تمیز نہیں ہو رہی, مجھے کیوں درست راستہ نہیں مل رہا, مجھے کیوں ہدف نہیں مل رہا, میں کیوں سلو جا رہا ہوں, میں کیوں دوسروں سے پیچھے رہ گیا. یہ عقل عملی کے غم ہیں. اور سب سے عالی ترین غم وہ ہے جو عشق کا غم ہے. عشق عقل نہیں ہے. عشق جہاں پر عقل انسان کو, عقل عملی جہاں پر جس دہلیز پہ پہنچا دیتی ہے اور وہاں سے آگے پھر چھوڑ دیتی ہے کہ اب تو جان, اور یہ میدان, وہ میدان عشق شروع ہو جاتا ہے وہاں سے. عشق در حقیقت انسان کے اندر یہ غم پیدا کرتا ہے. عشق نام ہی درد کا ہے, تڑپ کا ہے, مسلسل غم رکھتا ہے انسان کے دل کے اندر. لیکن کس کا غم؟ غم نان نہیں, چونکہ غم نان عشق کے شایع نشان نہیں ہے. غم جان بھی نہیں ہے, چونکہ یہ بھی عشق کے شایع نشان نہیں ہے. چونکہ برتر از اندیشہ سود و ضیاع ہے زندگی, سود و ضیاع کے تفکر سے ماورا ہے زندگی. ہے کبھی جان کبھی تسلیم جان ہے زندگی. زندگی صرف جان بچانا نہیں ہے, جان دینا بھی زندگی ہے. یہ کون سا مکتب ہے جو یہ کہے کہ جان دینا بھی زندگی ہے؟ یہ مکتب عشق کی زندگی ہے عزیز احمد. عشق کو کس کا غم ہوتا ہے؟ وہ جو شعرا کی زبان میں اگر عرض کروں, غم جان نہیں ہوتا عزیز احمد, غم جان نہیں ہوتا, غم جانا ہوتا ہے. غم جان عقل کا غم ہے, غم نان عقل کا غم ہے, عقل بنیا کا غم ہے, عقل چالاک کا غم ہے, عقل زنانہ کا غم ہے. لیکن عشق جو غم ایجاد کرتا ہے غم جانا ہے. یہ شاعرانہ تعبیر میں نے استعمال کی, اگر اچھی نہیں لگی تو شاعروں کا قصور ہے, ہمارا نہیں. غم جانا شاعرانہ, ہم تو شاعر نہیں. غم جانا, غم جانا سے مراد یعنی محبوب کا غم, معشوق کا غم, یعنی اللہ کا غم. آپ دیکھیں دعائے کمیل جو آپ پڑھتے رہتے ہیں اکثر, اس میں دیکھیں امیر المومنین اپنے غم بیان کر رہے ہیں. غم, غم علی, علی کے غم کیا ہیں؟ علی کیا غم بیان کر رہے ہیں؟ رب حبلی صبر تو علی حر نارک, اے پروردگار مان لیا تیرے جہنم کی آگ پر صبر ہو سکتا ہے. تیرے جہنم کی آگ پر صبر ہو سکتا ہے, اسے برداشت کیا جا سکتا ہے. فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَنِ النَّظَرِ إِلَى جَمَالِكَ, لیکن تیرے جمال کو دیکھنے سے محرومیت پر کیسے صبر ہو سکتا ہے, تجھ سے دوری سے کیسے صبر ہو سکتا ہے, اس غم محرومیت پہ کیسے صبر ہو سکتا ہے. یہ غم جانا ہے عزیز من. غم خدا, غم فرقت خدا و جدائی خدا, اور ہر وہ چیز جو خدا نے بیان کر دی. غم دین, غم ملت, غم اسلام, غم نظام اسلام, یہ عاشقانہ غم ہے, یہ عاشقوں کے دل میں ہوتے ہیں. البتہ اب یا میں عرض کرتا چلوں, چونکہ ہمارے جوانان عزیز یہاں تشریف فرما ہے ان کی آگاہی کے لیے, عشق اور چیز ہے, شہوت اور چیز ہے. ہمارے کلچر میں, کلچر میں عشق کو شہوت کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ غلطی ہے, اصلاح کر لیں. عشق کو شہوت کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے کلچر کے اندر, کلچرل زبان میں. لیکن عشق دینی اصطلاح ہے, عشق مقدس اصطلاح ہے, عشق پاک ہوتا ہے, شہوت آلودہ ہے. نارو مادہ میں کبھی عشق نہیں ہوتا, کبھی بھی میل فی میل میں عشق, شہوت ہوتی ہے ہمیشہ. اس شہوت کا نام عشق رکھ دیتے ہیں. کیوں رکھ دیا؟ اس لیے کہ جن کو دین عاشقانہ اپنانا تھا انہوں نے عاشقانہ دین نہیں اپنایا, اور اپنے دین کے اندر جو عشق کا راستہ تھا وہ چھوڑ دیا. یہ لفظ متروک پڑا ہوا تھا, شہوت رانوں نے اٹھا کر اپنی شہوتوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا. کبھی بھی نر و مادہ میں عشق نہیں ہوتا، کبھی بھی اس مادی چیز سے عشق نہیں ہوتا، شہوت ہوتی ہے، مال سے عشق نہیں ہوتا، مال سے شہوت ہوتی ہے انسان کو، ریاست و قیادت کی شہوت ہوتی ہے، عشق نہیں ہوتا۔ یہ غلط تعبیر ہے جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں عاشق ہے قیادت کا، نہ شہوت ہے اس کو قیادت کی، شہوت ہے اس کو ریاست کی، شہوت ہے اس کو شہرت کی، شہوت ہے اس کو دنیا کی، شہوت ہے اس کو مال کی، شہوت ہے اس کو انا کی، اپنی ذات کی، یہ شہوات ہیں، یہ عشق نہیں ہوتے۔ کوئی انسان اپنا عاشق نہیں ہوتا، مشتہی ہوتا ہے، اپنا شہوت ہوتی ہے اس کو کہ میرا نام ہر جگہ پر ہو۔ عشق پاکیزہ چیز ہے، عشق ہوتا ہے فقط کمال کے ساتھ، کمال کے ساتھ عشق ہوتا ہے۔ کمال کا منبع ذات خداوند تبارک و تعالیٰ ہے، لہذا عشق حقیقی فقط خدا کی ذات کے ساتھ ہے انسان کو۔ لیکن آج عشق کہتے کس کو ہیں، عشق کس چیز کا نام ہے؟ عشق یہ ہے کہ آپ سود و زیان کے اندیشے سے ماورا ہو کر جب معرفت پیدا کر لو، جب جمال خدا تمہاری نظروں کے سامنے آ جائے اور وہ جمال تمہیں اپنے اندر محو کر لے، اور اتنا محو کر لے کہ تم اپنے آپ کو بھول ہی جاؤ، اس حالت کو عشق کہتے ہیں۔ جب تم اپنے آپ کو فراموش کر دو کہ میں بھی ہوں، جب جمال خدا تمہارے سامنے متجلی ہو، اس جمال الہی میں اتنے محو ہو جاؤ۔ کمال جب تک ظاہر نہ ہو کمال ہوتا ہے، ظاہر ہو جائے اس کا نام جمال ہوتا ہے، کمال اگر چھپا ہوا ہو تو کمال ہے، یہ اگر منظر پہ آ جائے، نگاہوں میں آ جائے تو جمال بن جاتا ہے۔ اگر کمال خدا انسان کی نگاہوں میں آ جائے، یہ جمال الہی میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور جمال الہی میں اتنی کشش ہے کہ ہر پاک فطرت کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اپنا مجذوب بنا لیتی ہے۔ جب یہ جذب ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد حساب و کتاب چھوڑ دیتا ہے، چالاکی چھوڑ دیتا ہے، چالاکی چھوڑ دیتا ہے، عقل اپنا کام چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ وادی عشق شروع ہو جاتی ہے، وادی عشق شروع ہو جاتی ہے۔ عزیزان، دین عاشقانہ دین اور ہے، تاجرانہ دین اور ہے۔ اللہ کا فرمان ہے قرآن مجید میں کہ اے لوگوں، اے مومنوں، خبردار رہو، ہوشیار رہو، اگر تم نے میدان دین چھوڑ دیا اور خدا کے فرائض ترک کر دیے، خدا وہ قوم لے کر آئے جگہ جو عاشق خدا ہیں۔ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونا، خدا ایسی قوم لے آئے گا جو عاشق خدا ہیں، جن کا رابطہ عاشقانہ رابطہ ہے اللہ کے ساتھ۔ علی کا رابطہ خدا کے ساتھ عاشقانہ رابطہ ہے، تاجرانہ رابطہ نہیں ہے۔ اس لیے امیر المومنین فرماتے ہیں، پروردگار اگر تو جہنم نہ بھی پیدا کرتا، اگر تو جنت نہ بھی پیدا کرتا، میں پھر بھی تیرا عبادت گزار ہوتا، میں جنت و جہنم کی خاطر تیرا عبادت گزار نہیں ہوں۔ یہ عاشقانہ عبادت ہے۔ عاشقوں کا غم اور ہوتا ہے، سود و زیاں اس میں شامل نہیں ہوتا۔ غم آئمہ، امام و رسول خدا کے ساتھ عاشقانہ رابطہ رکھتے ہیں، تاجرانہ رابطہ نہیں ہوتا، عاشقانہ رابطہ ہے۔ اور عاشق سود و زیاں چونکہ نہیں دیکھتا، حساب و کتاب نہیں کرتا کہ اس آگ میں کودوں تو جان کدھر جائے گی، وہ تو عاشق ہی نہیں ہے جو سوچنا شروع کر دے۔ یہ عاقلوں کی باتیں ہیں، عاقل کون سے؟ بنیا عاقل۔ یہ امام حسین کو معلوم تھا شہید ہو جائیں گے، معلوم تھا شہید ہو جائیں گے، جب معلوم تھا کہ پھر کیوں گئے اس مارکے کے اندر؟ اس لیے کہ عاقل تیری طرح کے بنیا عاقل نہیں تھے، بلکہ عاشق خدا تھے۔ عشق بے خطر ہوتا ہے، عشق بے خوف ہوتا ہے، عشق بے پرواہ ہوتا ہے۔ عشق مقدس چیز ہے عزیز من، یہ درد و غم عاشقانہ غم ہے۔ سید الشہداء کے دل میں غم کس چیز کا تھا؟ خود سید الشہداء نے بتا دیا کہ او میں تمہیں اپنا غم بتاتا ہوں، وہ غم جس نے مجھے گھر سے نکال دیا، وہ غم جس نے مجھ سے وطن چھوڑا دیا، وہ غم جس نے مجھ سے روزہ رسول چھوڑا دیا، وہ غم جس نے مجھ سے مکہ و مدینہ چھوڑا دیا، وہ غم جو مجھے قربان گاہ میں لے آیا، وہ غم کون سا غم تھا؟ وہ غم جانا ہے، وہ غم خدا کا غم ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ماموریت خدا، رسالت خدا، وظیفہ الہی کے انجام دہی میں میں پیچھے نہ رہ جاؤں گی. دین کا غم تھا امام کو، نظام کا غم تھا امام کو. امام یہ فرما رہے تھے، غم امام، سید الشہداء اپنا غم اظہار کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں نا شریک ہونا ہے غم حسین میں، ہم نے شریک ہونا ہے. وہ بہت شریک ہو، حسین سے پوچھو اے مولا آپ کا غم کیا ہے، ہم شرکت چاہتے ہیں آپ کے غم میں، آپ بتائیے آپ کا غم کیا ہے. امام اپنا غم بتاتے ہیں، الا ترون الى الحق لا يعمل به والى الباطل لا يتناهى عنه، کیا نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، باطل سے رکا نہیں جا رہا. یہ میرا غم ہے، یہ میرا غم ہے. امام کا غم کیا ہے؟ امام کا غم یہ ہے کہ ان الداعی ابن الداعی قد رکزنی بین اثنتین بین الصلت والذلہ وهیات من الذلہ. میرا غم یہ ہے کہ ایک طرف زندگی ہے لیکن ذلت، اور ایک طرف موت ہے لیکن عزت. میرا غم یہ ہے کہ مجھے مجبور کرتے ہیں میں زندہ رہوں لیکن ذلت کے ساتھ زندہ رہوں. یہ میرا غم ہے، غم حسین میں شرکت کرو. یہ غم ہے حسین ابن علی کا. اور غم حسین کیا ہے؟ اذ قد بولیت الامت براء مثل یزید فعل الاسلام السلام. میرا غم یہ ہے کہ جب امت یزید جیسے طاغوتوں میں مبتلا ہو جائے تو اسلام کی فاتحہ ہو جاتی ہے. یہ میرا غم ہے. حسین کہہ رہے ہو لبیک، اور یہ وہ لبیک، یہ وہ لبیک، یہ وہ لبیک ہے جو حسین نے طلب کی ہے آپ سے، مانگی ہے. حسین نے کچھ بھی نہیں مانگا آپ سے، خدا شاہد ہے کچھ بھی نہیں مانگا. پیاسے نے پانی نہیں مانگا، بھوکے نے کھانا نہیں مانگا، بے کفن نے کفن بھی نہیں مانگا. بے دفن نے دفن بھی نہیں مانگا، کچھ بھی نہیں مانگا. سب کچھ ہو رہا تھا لیکن مانگا نہیں، صرف ایک چیز مانگی ہے آپ سے، لبیک مانگی ہے. حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری نصرت کرے؟ حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے ہمارے استغاثے کا جواب دینے والا؟ یہ مانگا ہے حسین نے. ہم وہ چیزیں حسین کو پیش کر رہے ہیں جو حسین نے مانگی نہیں ہے. کتنی عقیدت سے ہم تبرک پیش کرتے ہیں جی، بنام حسین، لنگر مولا، لنگر حسین ہے. یہ لنگر حسین نے نہیں مانگا، یہ حلیم و بریانی حسین نے مانگی نہیں ہے آپ سے، کسی سے بھی نہیں مانگی، لیکن لبیک مانگا ہے حسین نے. تو جو حسین مانگ رہے ہیں اس کو اس طرح سے عطا کرو و ادا کرو جس طرح اس کا حق بنتا ہے. یہ نہ دیکھو کہ آپ کیا ہو، یہ دیکھو کون لبیک مانگ رہا ہے. اس طرح کی لبیک، حسینی لبیک کہو. یہ حسینی لبیک نہیں تھی، حسینی لبیک کہو. حسینی لبیک کے لیے آپ ذرا دو زانو ہو جائیں، زحمت نہ دوں گا میں، اپنے جوانوں کو عرض کر رہا ہوں، دو زانو ہو جائیں حسین کو لبیک کہنے کے لیے. دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں اور دونوں ہاتھ فضا میں، اور ایمان کے ساتھ، عشق کے ساتھ عاشقانہ لبیک کہنی ہے. عاشقانہ تاجرانہ ثواب کے لیے نہیں کہنا لبیک یا حسین، داد کے لیے نہیں کہنا، حسین ابن علی کو لبیک کہنا ہے، عاشقانہ لبیک کہنی ہے. سب مل کر دونوں ہاتھ فضا میں لبیک یا حسین.
Love that!
تعالی جب تک زندہ ہے انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی یہ لبیک آپ سے سلب نہ کرے انشاءاللہ، اور جب اس دنیا سے جائیں تو اللہ سے دعا یہ ہے پروردگارہ اس لفظ و اس جملے کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے لے جا کہ لبیک یا حسین کہتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں، اور اس طرح سے لے جا جس طرح حسین اس دنیا سے گئے. یہ لبیک حسین کو لبیک ہے، اے حسین یہ لبیک ہے کس بات کی؟ آپ نے مانگا تھا کہ کوئی ہے جو میرے غم میں شریک ہو جائے، میں لبیک کہتا ہوں حسین، میں تیرے غم میں شرکت کے لیے تیار ہوں. حسین اپنا غم بتا رہے ہیں، میرا غم کیا ہے؟ عزیز من ہمارے غم بہت سارے ہیں، حسین کا غم غم جانا ہے، حسین کا غم فقط یہ ہے کہ کیا نہیں دیکھتے دین خدا پہ عمل نہیں ہو رہا، کیا نہیں دیکھتے کہ اسلام کی فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، کیا نہیں دیکھتے کہ یزید جیسے آ کر حکمران بن گئے ہیں، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ طاغوت اس تخت پہ آ بیٹھا جو خدا نے ہمارے لیے بنایا تھا، کیا نہیں دیکھتے کہ میں امام ہوں، میری امامت کے سائے میں لوگ زندگی بسر نہیں کر رہے. یہ میرا دکھ ہے، یہ میرا درد ہے، یہ غم حسین ہے عزیز، اور یہ غم علی ہے، اور یہ غم اولاد علی ہے، اور یہ غم امام زمانہ ہے. دور کرو، دور کرو اپنے آئمہ کے دل سے یہ غم دور کرو، کر سکتے ہو آپ؟ یہ غم دور کرنا ہے عزیز من. بہت سارے لوگ کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح آئمہ کا غم دور کریں، آ کر کوئی تعزیت کہتا، کوئی تسلیت کہتا. امام فرماتے جو غم میرے دل میں ہے وہ تو تمہارے دل میں ہے ہی نہیں ہے، جو میرے دل میں غم ہے وہ تمہارے دل میں نہیں ہے غم. نہج البلاغہ میں جملے لکھے کہ علی جس حسرت کے ساتھ قبر رسول سے اٹھ کر گئے، جب رسول اللہ کو دفن کیا امیر المومنین نے اپنے ہاتھوں سے، خدا شاہد ہے جس طرح دفن کر کے علی اس قبر سے اٹھے، جس حالت میں اٹھے، اور کیا فرما کر گئے، اے رسول خدا اگر میں آپ کے مزار کو چھوڑ کر گھر جا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے دل میں آپ کے فراق کا غم نہیں ہے. علی کا غم سرمدی ہے، سرمدی غم ہے. علی کو کتنے غم تھے عزیزان من، رسول کے بچھڑنے کا غم بھی تھا اور سرمایہ رسول کے لٹنے کا غم بھی تھا، وہ بڑا غم تھا. پوچھو ذرا علی سے وہ غم کیسا تھا. نہج البلاغہ کے تیسرے خطبے میں فرماتے ہیں فی الحلق شجن وفی العین قزن، یہ غم میرا کیا تھا؟ فرماتے ہیں جس طرح گلے میں ہڈی پھنس جاتی ہے اور آنکھ میں کانٹا پڑ جاتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے. علی فرماتے ہیں کسی کو پتہ ہے میرا غم کیا تھا؟ عزیز من کیا غم تھا علی کا؟ فرماتے ہیں اس طرح سے تھا، کون ہے جو میرے مجھے نجات دے سالت سے؟ یہ کنایہ ہے، استعارہ ہے کہ گلے میں اگر کوئی چیز پھنس جائے، نہ باہر نکلتی ہو نہ نیچے جاتی ہو، کتنی تکلیف دہ حالت ہے، جان لیوا حالت ہوتی ہے، جان لیوا. آنکھ میں کانٹا پڑ جائے جان لیوا ہو جاتا ہے انسان کے لیے. علی فرماتے ہیں یہ غم جان لیوا ہے میرے لیے. اس غم کے ساتھ علی نے 25 سال بسر کیے عزیز من، اور دیکھتے رہے کون ہے جو علی کو اس غم سے نکالے. اور اولاد علی، امام پنجم فرماتے ہیں یہ غم ہے ہمارا. یہ حکمت جو آپ کی خدمت میں پڑی جاتی ہے روزانہ، جس میں حضرت فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو دل میں کچھ پنہان رکھتا ہے بے ساختہ جملوں کے ذریعے اس کی زبان پر ایک دن آ جاتا ہے. جو تمہارے دل میں ہے وہ تمہاری زبان پر آ جائے گا اور تمہارے چہروں پر آ جائے گا. عزیز من اب وقت آ گیا ہے، وہ صدیوں کا چھپا ہوا پنہان غم اہل بیت کا، وہ آج پیروکاروں کی زبان پہ آ جانا چاہیے، وہ آج پیروکاروں کی زبان پر آ جانا چاہیے. صدیوں سے چھپا ہوا غم جو چھپا رہا سینہ امت میں، چھپا رہا سینہ امام میں پنہان رہا، آج اس غم کو برملا کرنے کی ضرورت ہے، آج اس غم کے اظہار کی ضرورت ہے، اس غم میں شرکت کی ضرورت ہے. شرکت کرو اس غم میں حسین ابن علی کے ساتھ. لیکن اس غم کا راستہ معلوم ہے، اس غم میں جو حسین ابن علی کے ساتھ آئے گا، سید الشہداء جب چلے مدینہ سے چلتے ہوئے بنو ہاشم کو خط لکھا، بہت مختصر سا خط لکھا، تمام بنو ہاشم کو ایک جملے کا خط، ایک سطر کا خط لکھا، من حسین ابن علی الی بنی ہاشم، جو بھی میرے ساتھ چلے گا مارا جائے گا، اور جو میرا ساتھ نہیں دے رہے گا پیچھے بیٹھ جائے گا، کبھی بھی چین کا دن نہیں دیکھ سکتا. والسلام. اتنا سخت لکھا بنو ہاشم کو، اے بنو ہاشم سن لو، میں جا رہا ہوں، جو میرے ساتھ آئے گا مارا جائے گا، جو رہ گیا ذلیل ہو جائے گا. ایک طرف شہادت، ایک طرف ذلت. سید الشہداء نے فرمایا یہ میرے غم ہے کہ میرے سامنے عزت کا راستہ ہے لیکن موت ہے اس راہ میں، حیات کا راستہ ذلت کا راستہ ہے اور میں ذلت کے راستے کو اپنا نہیں سکتا، مجھے خدا نے عزت کے لیے پیدا کیا ہے. عزیز من، یہ غم حسین آج کے پاکستان کی ضرورت ہے، آج پاکستانی ملت کی ضرورت ہے، پاکستان کے شیعہ و سنی کی ضرورت ہے، بلکہ پاکستان کے ہر طبقے کی ضرورت ہے، خواہ اس کا اسلام سے بھی تعلق نہ ہو. آج پاکستان کو صرف غم حسین نجات دے سکتا ہے. غم حسین جس کی وضاحت کی ہے، کون سا غم حسین؟ وہ غم جو حسین کے دل میں تھا. حسین کے دل میں کیا غم تھا؟ کہ اللہ نے یہ دین عزت کا بنایا تھا، وہ عزت کہاں گئی؟ خدا نے ہمیں عظمت دی تھی، وہ عظمت کہاں گئی؟ خدا نے امامت کا نظام بنایا تھا، وہ امامت کا نظام کہاں گیا؟ آج ہر پاکستانی کے دل میں وہی غم ایجاد کرنے کی ضرورت ہے جو حسین ابن علی کے دل میں موجود تھا. اور جب پاکستانی کے دل میں غم حسین آ جائے گا، پھر اسے اپنی نجات کا راستہ بھی مل جائے گا. پاکستان کی بڑی مشکلات آج میڈیا بتاتا ہے، جتنی مشکلات میڈیا بتاتا ہے آپ کو گمراہ کر رہا ہے. یہ مشکلات اصلی نہیں ہیں، یہ کچھ مشکلات کے اثرات ہیں، مشکلات کچھ اور ہیں. عزیز من، آج آپ کو بتاتے ہیں آپ کی مشکل گیس ہے، مشکل پٹرولیم ہے، مشکل آپ کی ریلوے ہے. یہ مشکلات ضرور ہیں، روزمرہ کی زندگی کی مشکلات، راشن نہیں ملتا، مہنگائی ہے، اور اس مہنگائی کو دور کرنے کے لیے نعرے لگانے والے، روٹی کپڑے والے اور دوسرے آ کر ہر ایک قوم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے. کسی کے دھوکے میں نہیں آنا، کسی کے دھوکے میں نہیں آنا. اگر آپ روئے رائے حسین ابن علی ہیں، کسی کے دھوکے میں نہیں آنا. ان سب کو بتا دو کہ راہ نجات پاکستان کا غم حسین ابن علی ہے. یہ غم دنیا کو سکھانا ہے ہم نے. عزیز بھائی، غم حسین سے مراد وہ نہیں کہ جس طرح ہم بیٹھ جائیں اور ایک جگہ پر ذکر ہو جائے اور پھر ہم رونا شروع کر دیں اور غم مٹا کے گھر چلے جائیں. نہ نہ عزیز من، عرض کیا آپ کی خدمت میں، مراد غم حسین وہ ہے، وہ غم جو حسین ابن علی کے دل میں تھا، جس غم نے حسین سے گھر چھڑایا، جس غم نے حسین سے مدینہ چھڑایا، جس غم نے حسین سے مکہ چھڑایا، کعبہ چھڑایا، جو غم حسین کو لے کر کربلا لے آیا، وہ غم جس نے حسین سے تشنگی برداشت کروائی، وہ غم جس نے حسین سے بھوک برداشت کروائی، وہ غم جس نے حسین سے بیٹے میدان میں بھیجوائے، وہ غم جس نے حسین کو طاقت دی کہ لاشیں اٹھا اٹھا کے خیمے میں لاتا رہے گی. آج پاکستانی کے اندر وہ غم پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ایسا غم جو پاکستانی سے بھی گھر چھڑا دے، ایسا غم جو پاکستانی سے آسائش چھڑا دے، ایسا غم جو پاکستانی سے سارا کچھ چھڑا دے، اور اس طرح حسین ابن علی کی طرح راہ میں نکل آئے. وہ غم جب پیدا ہو، آپ توجہ فرمائیں، امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، درس تو وہی پڑھا تھا امام نے جو دوسروں نے پڑھا، لیکن خمینی درسوں سے نہیں بنتا، خمینی درد سے بنتا ہے. درد خمینی بناتا ہے، درس خمینی نہیں بناتا. اگر درس خمینی بناتا آج لاکھوں خمینی موجود ہوتے، لیکن درد خمینی بناتا ہے. درد کیسے پیدا ہوتا ہے؟ درد کربلا سے پیدا ہوتا ہے. اس لیے امام خمینی فرماتے ما عرش داریم السید الشہداء داریم، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے حسین ابن علی کی طرف سے ہے. اے خمینی، حسین سے کیا ملا؟ خمینی جواب دیں گے، مجھے کربلا سے غم حسین ملا، مجھے درد حسین ملا، مجھے عشق حسین ملا. اس نے خمینی سے گھر بھی چھوڑا دیا، وطن بھی چھوڑا دیا، جلا وطنیوں میں رہے، مشکلات و دشواریاں برداشت کی. اس غم نے در حقیقت اپنا کام کر دکھایا. جب کوئی شریک ہو جائے غم حسین میں، حسین ابن علی کے ساتھ، پاکستان کی اشد ضرورت ہے. ہماری ذمہ داری ہے عزیز من، یہ مجالس معمولی نہیں ہے، یہ مجالس رسومات نہیں ہیں، رسم نہیں ہے، یہ مجالس رسم نہیں ہے، یہ مجالس رسالت ہیں، یہ مجالس ان کی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ یہ درد حسین دنیا کے دلوں میں پیدا کرے، ان مجالس کی ذمہ داری ہے، ہر دل کو درد مند بنا دے. کون سا درد؟ نہ غم نان. آج پاکستانیوں کو غم نان کھایا جا رہا ہے، صرف ایک غم ہے کہ دل میں غم نان. اس وقت راہ امام خمینی سے دور کرنے کے لیے امت امام خمینی کو جو ہو رہے ہیں حوادث وہاں پر ایران کے اندر، بہترین حربہ جو بہت کامیاب حربہ استعمال کیا انہوں نے ابھی تک، وہ یہی تھا عزیزان من، کہ وہ درد جو امام نے، امام خمینی نے درد حسینی، غم حسینی اپنی قوم کے اندر ایجاد کیا، اپنے بسیجیوں کے اندر ایجاد کیا، اپنی امت کے اندر ایجاد کیا، اور جس کے ذریعے سے عزت پائی، طاغوت کو نکالا اور پوری دنیا کے سامنے علم عزت بلند کر کے اس علم کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہی ہیں، اور جس کی وجہ سے تسکین دی درد ائمہ کو، درد امام باقر کو تسکین دی، کیونکہ امام باقر علیہ السلام کو ہر جمعہ و عید میں یہ دکھ ہوتا تھا کہ جمعہ اور عید کا دن مسلمین کے امام کے لیے جبکہ طاغوت بیٹھا ہوا ہے. آج کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے ایک گوشے سے ایک مرہم دل غمگین امام باقر میں رکھی جا رہی ہے. کیوں؟ کہ وہاں جب امام جمعہ آتا ہے تو امام مسلمین کی طرف سے آتا ہے، نظام ولایت کی طرف سے آتا ہے، طاغوت کی طرف سے نہیں آتا. یہ مرہم ہے دل ائمہ پر رکھنے کے لیے. اگر آ کے حسین کو پرسہ دینا ہے تو حسین کو پرسہ اس بات کا دینا ہے کہ اے حسین آپ پہ پانی بند ہو گیا، اے حسین آپ کو کھانا نہیں ملا، اے حسین آپ کو شہید کر دیا گیا، اے حسین آپ کے بچوں کو ذبح کر دیا گیا. تو جواب کیا دیں گے کہ اے مومنو، یہ سب کچھ میں نے کس لیے قربان کیا؟ چونکہ میرے دل میں دین کا درد تھا. اگر مجھے پرسہ دینا ہے، مجھے خوش کرنا ہے اور میرے غم کے اوپر کوئی مداوا کرنا ہے تو وہ کام کرو جس کا میں خواہاں تھا. کوئی طاغوت سرنگون کرو، کوئی یزید سرنگون کرو، کوئی عزت کا پرچم لہراؤ، کوئی عظمت کی راہ اپناؤ. آج ایران کے اندر وہ ملت جس کے دل کے اندر غم حسین تھا، اسے غم نان بتایا جا رہا ہے، ملک کے اندر اور باہر اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں غم نان رکھو، تمہیں کیا لگے ان چیزوں کے بارے میں؟ غم نان اہم ہے، انسان نان کا پجاری ہے، نان کا عبادت گزار ہے. یہ بہت بڑی تباہی ہے ایک ملت کے ساتھ کہ غم حسین لے کر غم نان دے دیں ان کو، غم دین لے کر غم نان دے دیں ان کو، غم اسلام لے کر، غم ملت لے کر غم نان دے دیں اس کو. خمینی درد سے بنے ہیں، درد سے. وہی درد امام نے کیا کیا، امام خمینی نے بسیجیوں کے ساتھ کیا بتایا اپنی امت کو، کیسے یہ امت بن گئی؟ فقط درد تھا جو اپنا درد امت کے ساتھ پیش کیا. خمینی حسین کے ساتھ درد میں شریک ہوئے، امت خمینی کے ساتھ درد میں شریک ہو گئے. خمینی غم حسین میں شریک ہوئے، امت غم خمینی میں شریک ہو گئی. یہی غم تھا امام خمینی. دوسروں کا غم کیا تھا؟ شاہ نے پوچھا تھا دوسروں کو، آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ کو کیا غم ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا مشکل یہ ہے کہ یہ عورتیں جو ٹی وی پہ آتی ہیں دوپٹہ نہیں ہوتا، یہ مرد جو خبریں پڑھتا ہے اس کی داڑھی نہیں ہوتی، اور امام بارگاہوں کے بل آتے ہیں بجلی کے یہ معاف کیے جائیں، مسجدوں کے بل آتے ہیں یہ معاف کیے جائیں، اور ڈرائیور جو ہیں وہ گاڑی روکتے نہیں کسی مسجد کے قریب تاکہ نماز پڑھی جائے. یہ غم تھے دوسروں کے. امام کا کیا غم تھا، کیا درد تھا امام خمینی کے دل میں؟ عزیز من، آج کی پاکستان کی ضرورت ہے یہ، اور ان مجالس کی ذمہ داری ہے. غم حسین ان مجالس کی ذمہ داری ہے، ان ممبروں کی ذمہ داری ہے، ان عزاداروں کی ذمہ داری ہے. غم حسین میں شریک کریں دنیا کو، غم حسین اتاریں ان لوگوں کے دل میں کہ یہ ہے مولا کا غم، یہ ہے حسین کا غم. صدیوں میں چھپا ہوا غم علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کچھ انسان کے دل میں بات چھپی ہوتی ہے ایک دن اس کے بے ساختہ کلمات میں ظاہر ہو جاتی ہے. آج ہمارے بے ساختہ جملے بن گئے غم حسین, بے ساختہ جملے, وہ جملے جو انسان سوچے سمجھے بغیر ادا کرتا ہے, جو شعار بن جاتے ہیں, جو نعرے بن جاتے ہیں, جو عمومی ہو جاتے ہیں. صدیوں کا چھپا ہوا غم آج ظاہر کرو, آئمہ کا درد دور کرو. آج امام زمانہ کو خوش کرنے کے لیے ہم کیا کیا کام کرتے ہیں, کبھی حاضریاں پکاتے ہیں, کبھی رسومات بجا لاتے ہیں, کبھی کیا کرتے ہیں. پہلے امام زمانہ سے پوچھو کہ آپ کیسے خوش ہوں گے, آپ کا غم ہے کیا, آپ کی مشکل ہے کیا, آپ کا درد ہے کیا, تاکہ ہم آپ کے درد کے ساتھ شریک ہو جائیں. عزیز امام, غیبت کا زمانہ یعنی غم امامت کا زمانہ, ظہور کا زمانہ جس دن یہ غم ختم ہو جائے گا. کب ختم ہوگا؟ جب دین کا غلبہ ہو جائے گا, جب عدالت کا غلبہ ہو جائے گا, جب نظام امامت دنیا پر غالب آ جائے گا. یہ ظہور کا زمانہ ہوگا, اس وقت تک غم حسین جاری ہے, اس وقت تک غم آئمہ جاری ہے, اور اس وقت تک ہماری ذمہ داری جاری ہے. پاکستانیوں کے اندر اگر یہ غم حسین آ جائے تو پاکستانیوں سے وہ سب کچھ چھڑا دے گا اور نکل آئیں گے اپنی عزت کی خاطر. پاکستانی اس غلامی سے نکل آئیں گے, اس ذلت سے نکل آئیں گے, اس رسوائی سے نکل آئیں گے, اس زبون حالی سے نکل آئیں گے, اس قسم پرسی سے نکل آئیں گے, اس پریشان حالی سے نکل آئیں گے پاکستان. یہ بہت مقدس غم ہے, اور خدا سے مانگا کرو اور فخر کیا کرو کہ خدا نے یہ غم ہمارے دلوں کے اندر ڈالا, اس کو ٹھنڈا مت ہونے دو. رسول اللہ فرماتے ہیں ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. قتل حسین میں ایسی تڑپ ہے جو مومنین کو کبھی ٹھنڈا نہیں ہونے دے گی, وہ حرارت ہے جو مومنین کو کبھی بیٹھنے نہیں دے گی. اس کو زندہ رکھنے کے لیے عزیزان سید الشہداء نے سب کچھ اپنا قربان کر دیا, بہت قربان کر دیا, بڑا سرمایہ. کس کس چیز کو انسان یاد کرے اور کہے حسین نے اس راہ میں کیا کچھ دیا, اپنی جان دے دی, اپنے بیٹے دے دیے, ان سے بھی زیادہ قیمتی چیز دے دی. کیا قیمتی چیز تھی؟ یہ جو علی و بتول کی بیٹیوں کو کربلا میں لے آئی, بہت سارے لوگوں نے روکا تھا, بہت سارے لوگوں نے روکا تھا کہ حسین آپ مت جائیں, اگر جانا ہی ہے تو ان بیویوں کو ساتھ لے کر نہ جائیں. سید الشہداء فرماتے تھے ان بیویوں کے بغیر مقصد حاصل نہیں ہوتا, ان چادروں کے بغیر مقصد حاصل نہیں ہوتا. ان چادروں نے بڑا کام کیا عزیزان من. جس طرح شہداء کے تنوں سے سر جدا ہوئے اور وہ شہید ہوئے, زینب کی بھی شہادت ہوئی کہ جب چادر سر زینب سے جدا ہوئی, ایک با عفت خاتون کی شہادت ہے یہ. یہ ایک بزرگ کے بقول کہ حسین ایک دفعہ شہید ہوئے, زینب کربلا سے شام تک ہر قدم پہ شہید ہوئی. ایک مقتل حسین ابن علی کا تھا, کربلا سے شام تک سارا مقتل زینب تھا. یہ سارا مقتل زینب تھا, ہر قدم پہ شہید ہوتی تھی, ہر قدم پہ شہید ہوتی تھی. ہمیں معلوم نہیں ہے. ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ جوادی عاملی تام ازلو فرماتے ہیں عمر بھر انسان کے رونے کے لیے بنت علی کا یہ ایک جملہ کافی ہے جو دربار یزید میں پہنچنے کے بعد بی بی نے بیان فرمایا. جب دربار سجایا گیا, اسیروں کو لا کر کھڑا کیا, بی بی نے دربار میں نگاہیں دوڑائیں اور ان کی حالت کو دیکھا اور اپنی حالت کو دیکھا تو پکار کے فرما کے کہتی ہیں آیا اس دربار میں کوئی مسلمان بیٹھا ہے؟ یعنی پوچھنا کیا چاہ رہی تھی کیا پوچھنا چاہ رہی تھی؟ بی بی مسلمان سے کیا کام ہے یہاں اس دربار میں؟ پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ اگر مسلمان ہے تو کلمہ تو پڑھتا ہوگا، اگر مسلمان ہے تو توحید کی گواہی تو دیتا ہوگا، اگر مسلمان ہے تو رسول اللہ کی رسالت کی شہادت تو دیتا ہوگا۔ میں اسے یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ جس رسول کی رسالت کی شہادت سے مسلمان ہوئے ہو، میں اسی کی بیٹی ہوں، یہ اسی کی اولاد ہے، یہ اسی رسول کی اولاد ہے۔ سب سے سخت مقتل شام تھا، سب سے سخت مقتل شام تھا۔ عزاداروں، شام کی منزل اتنی دشوار تھی سب کے لیے، لیکن سب سے زیادہ سخت سید ساجدین کے لیے شام کی منزل دشوار تھی۔ عمر بار امام شام کا نام آتا رو پڑتے، شام شام کر کے امام فریادیں کرتے۔ ان سخت منزلوں میں ایک منزل یتیمہ حسین کا شام میں تھا۔ جب صبح ہوتی زندان کے اندر سکینہ نکل کے دیکھتی، پرندوں کو دیکھتی، مغرب سے مشرق کی طرف جا رہے ہیں، مشرق سے مغرب کی طرف جا رہے ہیں، شام کو لوٹ کر آتے ہیں، پوچھتی ہے اپنے بھیا سجاد سے، بھیا یہ پرندے کہاں جاتے ہیں دن کو اور شام کو کدھر جاتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں، بہنا پرندوں کو زیادہ نہ دیکھا کر، سکینہ پرندوں میں زیادہ نہ غور کیا کر، پرندوں کا نہ دیکھا کر، پوچھتی ہے بھیا بتاؤ یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں، صبح اپنے گھونسلوں سے نکل کر جاتے ہیں کھیتوں میں اور پھر شام کو لوٹ کر آ جاتے ہیں اپنے گھونسلوں کی طرف۔ تو حسرت سے رو کر کہتی ہے، ایک دن آئے گا جب ہم بھی مدینے لوٹ کر جائیں گے، کوئی دن آئے گا جب ہم بھی مدینے لوٹ کر جائیں گے۔ عزاداروں، سید ساجدین رو پڑتے، آسمان کو نگاہی کرتے، پروردگارہ پروردگارہ، یہ یتیمہ حسین جو حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ ایک شب کو پھر وہ آخری وقت آ گیا۔ عزاداروں، بی بی نے رونا شروع کیا، چلانا شروع کیا، بابا بابا کی آوازیں دے رہی تھی۔ جناب زینب اولیا سید ساجدین کے پاس آ کر عرض کرتی ہیں کہ بیٹا، بی بی سکینہ چلا رہی ہے، بابا کی یاد میں فریادیں کر رہی ہے، اگر ہو سکتا ہے ان لائنوں سے کہو کہ تھوڑی دیر کے لیے سر حسین لے آئے تاکہ بی بی سو جائے، سکینہ سو جائے۔ سید ساجدین نے کہا، یہ بچی بابا کے بغیر نہیں سو سکتی، اب بابا کا سینہ تو لے لیا، بابا کا سر دکھا دو بی بی کو۔ لے آئے عزاداروں، سر لے آئے، سر بچے کے پاس لایا گیا، تشت میں لا کر رکھا گیا، جب رومال ہٹایا سکینہ نے سر اٹھا کے گود میں رکھا اور بابا کے محاسن پہ ہاتھ پھیرنے لگی، بابا کے محاسن پہ ہاتھ پھیرنے لگی اور فریادیں کرنے لگی، میرا بابا یہ خون کا خضاب کس نے لگایا؟ میرا بابا، ایک دفعہ جو بچی نے آواز دی بابا، پھر اس کے بعد سکینہ نہیں اٹھی، آواز آئی سید ساجدین کی، بہنا پھوپھی اما بچی مر گئی، حسین کی یتیمہ مر گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لعنة الله على الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔